Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
Natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیات کے کچھ حصے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل سفر سے واپسی ہوئی ہے، کافی لمبا سفر تھا. جی بھائی، اچھا تو یہ سفر کیوں تھا؟ پہلے تھوڑی سی اس کی وجہ بیان کر دوں تاکہ لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ہو. پھر آج ربیع الاول کی کیا تاریخ ہے؟ آج 10 ربیع الاول ہے. پرسوں اتوار کو 12 ربیع الاول بھی ہے، تو تھوڑا سا ربیع الاول کو بھی ٹچ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان سے کئی گھنٹے ملاقات ہوئی. ریکارڈنگ تو بہت چھوٹی سی ہے، تو کئی گھنٹے ماشاءاللہ انہوں نے تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے میرا خیال ہے انہوں نے دیے ہمیں. اللہ ان کی عمر میں برکت دے اپنے قیمتی اوقات میں سے. تو اس میں بھی کچھ اہم باتیں ہیں جو میرا ارادہ ہے کہ وہ پبلک میں نشر ہونی چاہیے. تو یہ چند ٹاپک ہیں جن پر آج انشاءاللہ بات کروں گا. سفر کا جو بنیادی مقصد تھا، یہ میں سفر میں جا کے کچھ ویڈیو وغیرہ بنا رہا ہوتا ہوں، لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہوں، یہ دیکھو مگرمچھ، یہ دیکھو کتا ہے نا، یہ دیکھو بلی، تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب پہ زیب نہیں دیتی یہ چیزیں. تو بھائی وہ سفر اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا کہ وہاں جنگل میں شیر دیکھنے گئے ہیں یا کوئی عجیب سی چیز نظر آئی، کوئی دریا نظر آیا، جنگل نظر آیا سمندر کے بیچ میں، وہ مقصد نہیں ہوتا سفر کا. سفر کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے، تو وہ غریبی چل رہی ہوتی ہے. جب آدمی جا رہا ہے تو کوئی چیز نظر آئی تو ہم نے کہا چلو، بغیر پاسپورٹ ویزے کے اگر کسی اور کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو کیا ہے اس میں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے. جب میرا ذاتی چینل نہیں تھا اس وقت میں زیادہ بناتا تھا یہ چیزیں، اب تو کم کر دی ہیں. تو نیت اچھی رکھنی چاہیے، بدگمانی سے پرہیز کرنا چاہیے. اور فی نفسی اگر کوئی چینل کو بھی پروموٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی فلموں کا چینل تھوڑی ہے، کوئی ڈراموں کا. لیکن ہماری نیت، وہ تو دل کا حال ہے نا، تو بس ویسے ہی ایک تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ لوگوں کو. ایک عجیب عجیب چیزیں دنیا میں نظر آتی ہیں نا. امام ابو داؤد جو تھے نا، سنن ابو داؤد کے مؤلف محدث ہیں، بہت بڑے حدیثیں جمع کی، لیکن یہ دنیا میں سفر میں کہیں ان کو عجیب سی چیز نظر آتی تھی تو کتاب میں اس کا ذکر کرتے تھے. انہوں نے کہیں تذکرہ کیا ہے؟ طالب علمی کے زمانے میں پڑھا تھا، ممکن ہے تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے، لیکن ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ میں ایک جگہ گیا تو اتنا بڑا تربوز کہ وہ گدھے پہ لاد کے لایا جا رہا تھا، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، مجھے بھی پوری طرح یاد نہیں، مطلب ایک عجیب چیز نظر آئی تو انہوں نے اس کا تذکرہ کتاب میں کر دیا کہ اتنا بڑا تربوز، حالانکہ اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. سفر سے انسان کا دماغ کھلتا ہے، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. جو ہمارا سفر تھا ملیشیا کا، یہ دوسرا سفر تھا میرا، اس سفر کا بنیادی مقصد تھا حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، جو ہندوستان میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی کے خلفاء میں سے ہیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی کا بڑا نام ہے، عربوں میں بھی اجمیوں میں بھی، عربوں میں ان کے علم کی بڑی دھاک تھی. تو ان کے خلفاء میں سے ہیں، اور وہ بڑے براڈ مائنڈڈ قسم کے عالم تھے، بہت وسیع مطالعہ تھا ان کا، اور جو پیش گوئیاں انہوں نے اس زمانے میں کی تھیں وہ اس زمانے میں پوری ہو رہی ہیں. ان کا ایک دعویٰ تھا کہ مسلمانوں کو اس لائن میں کمی پوری کرنے کی ضرورت ہے. ان میں ایک بہت اہم چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کو دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم اور فنون میں ترقی کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی قرآن و حدیث کے علوم کی ضرورت ہے. اور ان کی رائے یہ تھی کہ دینی مدارس میں دونوں علوم ضروری ہیں، ان دونوں علوم کو الگ نہیں کیا جائے گا، ورنہ قیادت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہم دنیا میں غلام بن جائیں گے. اس پہ ان کی بڑی مضبوط رائے تھی. تو ان کے شاگردوں میں سے ہیں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب. بہت عرصے سے تمنا تھی کہ ان سے ملاقات کی جائے، کیونکہ وہ غیر مسلموں میں تبلیغ کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں. جب بھی آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں یا کسی کی طرف دعوت دیتے ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے دلائل سے قائل کرنا، اور ایک طریقہ ہوتا ہے محبت سے. دلائل کو ذرا ایک طرف رکھو، محبت سے کسی کو سمجھانا، اس کو یہ قائل کرنا کہ ہم آپ کے خیرخواہ ہیں، آپ کو بچانا چاہتے ہیں. باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا پڑھ لکھ کے کچھ بڑے آدمی بن جاؤ، پڑھ لیا کرو، بیٹے کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، وہ ابا سے بحث کر رہا ہو کیوں وہ فلاں کھلاڑی بغیر پڑھے اتنا بڑا کھلاڑی بن گیا تو مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہے بھائی وہ فلاں آدمی اتنا بڑا اداکار بن گیا تو مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو باپ پھر ایسے موقع پہ کہتا ہے بیٹا تم میں ابھی دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم بس اتنا سمجھ لو کہ میں باپ ہوں اور باپ اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتا ہے. کیا خیال ہے؟ پھر وہ اپنے احسانات گنواتا ہے کہ بھائی مجھ سے اچھا تمہارے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو چھوڑ دو ابھی دلائل کو. تو یہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے کسی کو سیدھے راستے پہ لانے کا، کہ آپ دلائل سے یہ ثابت کر دیں کہ ہم تمہارے خیرخواہ ہیں، ہم تمہارا اچھا چاہتے ہیں. اور ایک دعوت دینے کا انداز ہوتا ہے، یہ آواز گونج رہی ہے یار، کیا مسئلہ یہ میرے کانوں میں آواز ایسی ٹکرا کے آ رہی ہے واپس؟ آواز صاف آ رہی ہے؟ نہیں نہیں، جہاز کی آواز نہیں ہے، تو بولنے میں پھر مشکل ہوتی ہے جب چلے. ایک طریقہ، ایکو بالکل ختم کر دیں، ایکو تو نہیں ہے یہ، بہت نزدیک، اب وہ کھانا پڑے گا اس کو، پھر اور کچھ. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دلائل سے کسی کو قائل کریں. غیر مسلموں کو دلیل سے اس بات سمجھائی جاتی ہے، جیسے قرآن نے دلائل بھی دیے ہیں اور قرآن نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. تو جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو انداز ہے وہ دلائل کا ہے، اور مولانا کلیم صدیقی صاحب کا جو اسٹائل ہے وہ محبت کا. ابے بھائی دلائل ایک طرف رکھ یار، تو بات سمجھ، سمجھ رہے ہیں بات سمجھ. تو انہوں نے کچھ کارگزاریاں وہاں سنی، بڑا ایمان تازہ ہوا. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک عالم گئے عیسائی پادری کو دین کی دعوت دینے کے لیے. اس نے کہا مناظرہ کرو کھلے عام. تو ان عالم نے کہا کہ یہ جو گونج ہے نا، گونج یہ ختم کریں. بس صحیح ہے. تو ان عالم نے کہا کہ بھائی تجھے اگر مناظرہ کر کے جیتنا ہے نا، عزت چاہیے، تو میں کھلے عام اعلان کر دیتا ہوں کہ میرا اس سے مناظرہ ہوا تھا، میں ہار گیا. سمجھ رہے؟ میرا اس سے مناظرہ ہوا تھا اور وہ مناظرہ میں ہار گیا، تیری عزت ہو جائے گی، میں ذلیل ہو جاؤں گا. یہ چاہتا ہے نا، تو یہ میں پہلے ہی تیار ہوں اس کے لیے. لیکن میں تجھے ایک بات بتا دوں کہ آخرت میں تیری بخشش ایمان کے بغیر نہیں ہوگی، یہ تو سمجھ لے. میں تو ہار جاؤں گا، تیری عزت ہو جائے گی، مسلمانوں کا عالم ہار گیا اور ایک پادری جیت گیا، وہ میں بغیر مقابلے کے ہی اعلان کر دوں گا. لیکن تو یہ سوچ کے کیا آخرت میں تیری بخشش ہو جائے گی اس دین کے ساتھ جس کو تو فالو کر رہا ہے؟ کیا یہ اسلام کے مقابلے میں ہو سکتا ہے؟ تو وہ پادری کی سمجھ میں بات آ گئی اور الحمدللہ اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ بھائی تو اپنی سوچ، تیرا ضمیر کیا کہتا ہے؟ ضمیر کیا کہتا ہے؟ غلط چیز پہ انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک دعوت کا انداز ہے. بڑے عرصے سے تمنا تھی کہ حضرت سے ملاقات کی جائے، ان کے طریقہ کار کو سمجھا جائے. تو انڈیا اور پاکستان سوکنے، دو سوکنوں کو ایک گھر میں رکھو تو وہ تو رہ لیں گی، مگر پھر آپ نہیں رہ سکتے. رہنا چاہتے ہو تو ہیلمٹ پہن کے رہ سکتے ہو آپ، تو ہیلمٹ پہنو، گھر میں داخل ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ہیلمٹ کا جو مقصد ہے نا، صرف بائک پہ زخمی ہونے سے نہیں بچاتا ہے، چار شادیوں والوں کے لیے بھی ہیلمٹ بے انتہا ضروری ہے، حقیقت ہے یہ. تو انڈیا اور پاکستان آپ کو پتا ہے کہ جمع نہیں ہوتے، لیکن عوام ایک دوسرے سے بہرحال محبت کرتی ہے. تو پھر ان کے لیے ملاقات کی بہترین جگہ یا تو دبئی ہے یا ملیشیا. تو ملیشیا میں حضرت نے ایک تربیتی اجتماع کا پروگرام رکھا، غیر مسلموں میں کیسے تبلیغ کی جاتی ہے. تو پھر ہم نے کہا یہ تو بہت اچھی ایک ورک شاپ ہے باقاعدہ 3 دن کی، اس میں شرکت بھی ہو جائے گی، حضرت سے ملاقات بھی ہو جائے گی. تو پتلی گلی سے نکل لیے ہم. تو وہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت سارے غیر مسلم تھے جنہوں نے اپنی کارگزاریاں سنائی، کوئی 27 سال پہلے مسلمان ہوا، کوئی 20 سال پہلے، کوئی 15 سال پہلے، اور مختلف زبانوں کے. اور کمال کی بات یہ کہ جو بھی مسلمان ہوا وہ خود مبلغ بن گیا، داعی بن گیا. میں نے تو ایک ہی انٹرویو نشر کیا تھا، باقی تو بہت سارے تھے. بہت ساروں نے انٹرویو اس لیے نہیں دیے کہ ان کے لیے پھر مسائل کھڑے ہو سکتے تھے، ورنہ ایسی زبردست کارگزاریاں تھیں کہ ان کو اگر سنایا جائے، ان کے انٹرویو انہی کی زبان میں اگر سنایا جاتا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے انسان کا. تو وہ غیر مسلموں میں گشت بھی کرتے ہیں. ہم نے کہا چلو تبلیغی گشت تو ہم نے دیکھا ہے، یہ والا بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی جان پہچان والے ہیں غیر مسلم، ان سے ٹائم لیا، ان کے پاس گئے. تو جو متکلم تھے انہوں نے وہی تھے جو پہلے غیر مسلم تھے پھر مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ وہ ان کی زبان زیادہ اچھی طرح جانتے. وہ ہندی الفاظ جو ہے نا، ہم تو نہیں جانتے نا ہندی کے پورے پورے، وہ چمتکار جانتا ہوں بس میں، ایک چمتکار اور دو چار ایسے الفاظ. تو وہ جب انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں تو ایک طبیعت مائل ہوتی ہے کہ یار یہ تو ایک سکھ تھے جو مسلمان ہوئے، انہوں نے بتایا کہ میں جب سکھوں میں تبلیغ کے لیے گیا تو میں نے انہی کے ساری ٹرم استعمال کی تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ حلیہ تو تمہارا مسلمانوں جیسا لگ رہا ہے اور بات چیت بالکل ہماری. تو بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے انسان. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. فرمایا ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا انہی کی قوم میں سے بھیجا ہے, بلسانی قوم ہی انہی کی قوم کی زبان دے کے بھیجا ہے. تو جس قوم کو تبلیغ کی جائے اسی کے لب و لہجے میں اسی کی زبان میں اگر کی جائے گی تو فائدہ زیادہ ہوگا. یہ ایک اہم چیز ہے سیکھنے کو ملی. تو اس طرح سے تبلیغ کے لیے نکلتے تھے, ان کو جمع کر کے ان سے بات کرتے تھے. تو میں نے بھی ایک چیز نوٹ کی کہ غیر مسلم بات سننے کے لیے تیار ہیں, ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. آدھا آدھا گھنٹہ بھی ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے غور سے سنا ہے. یہ جو ہم ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں یہ غلط ہے. اتنی لمبی آدھا آدھا گھنٹے بھی بات ہوئی ہے نا, انہوں نے آرام سے بیٹھ کے سنی ہے. یہ ایک بڑا تجربہ تھا جو سامنے آیا کہ بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے, یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. ایسا نہیں ہے, سننے کے لیے تیار ہیں بشرطے کے بعد تمیز سے پیش کرنے والا ہو کوئی. ڈاکٹر ذاکر نائک پر جو پابندی لگی ہے انڈیا میں اسی لیے تو لگی ہے کہ غیر مسلم سننے کے لیے تیار تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر غیر مسلم ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تو پھر پابندی لگتی نہیں, لگانے کی ضرورت ہی نہیں. سن رہے ہیں تبھی تو پابندیاں لگ رہی ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے لوگ ان کی سن رہے ہیں. تو بہت نرم انداز سے بہت محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا جاتا, اسلام کا تعارف کروایا جاتا کہ بھائی ہمارے تمہارے درمیان قدر مشترک کیا ہے. سکھوں کو بتایا جاتا کہ تم بھی اصل میں ایک خدا کے ماننے والے ہو, ہم بھی ایک کے ماننے والے ہیں, تو پھر ایک ہی پہ آ جاؤ نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اسی پہ آ جاؤ. تو پھر انہوں نے قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ سے ایک سلیبس مرتب کیا ہوا ہے, وہ بھی فجر کے بعد اس کی بھی کلاسیں ہوتی تھیں. بہرحال تین دن میں الحمدللہ ایک تھوڑا سا دماغ کھولا کہ بھائی یہ بھی ایک لائن ہے. الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اب تک, اور بڑی عجیب عجیب کارگزاریاں تھیں, وہ اگر میں نے ساری سنانا شروع کر دی تو سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. تو یہ سفر کا بنیادی مقصد تھا, سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ گریبیاں تو چلتی رہتی ہیں, اس میں کبھی یہ بھی دکھا دیا, کبھی وہ بھی دکھا دیا, کبھی فلاں چیز دکھا دی. دوسرا, ہماری ملاقات ہوئی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے, بہت تفصیلی ملاقات. اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے خصوصی ٹائم دیا. وہاں بھی آنکھیں کھلی. پہلے بھی یہ میری دوسری ملاقات تھی ان سے, اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے ڈیڑھ سال پہلے, لیکن وہ اتنی تفصیلی نہیں تھی اور تھوڑا سا ایک حجاب بھی تھا, ایک اجنبیت. اس ملاقات میں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہمارے پاکستانیوں کا الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کو ترقی دینے میں بہت بڑا کردار ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 50% مالی تعاون پاکستانی تاجروں کے ساتھ ہوا ہے, باقی 50% باقی دنیا کے, جن میں عرب بھی ہیں. تو اکیلا 50% تعاون کہاں سے ہوا ہے؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی پاکستانی اتنے بھی نالائق, بولو نا یار, نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ جتنی جذباتی محبت پاکستان کے علماء کرتے ہیں اتنی جذبات, ایسے جذبات کہیں اور دیکھنے میں, محبت تو بہت لوگ کرتے ہیں, جو جذباتی محبت پاکستانیوں کو ہے وہ کہیں اور, اتنی بڑے پیمانے پر کہیں اور دیکھنے میں. ارے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے بھائی, تو بول لو یار, بات تو مکمل کر لو. تو یہ بڑا اچھا امیج. تیسری چیز جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ان کے ارد گرد بھی زیادہ تر پاکستانی ہیں، اردو بولنے والے، اردو سے مراد پورے پاکستان میں، چاہے وہ پنجاب سے ہوں کے پی کے سے ہوں، لیکن وہاں جا کے تو سبھی اردو ہی بولتے ہیں نا، یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے. تو اور کراچی کے بھی ہیں اسپیشل، یہیں کے کراچی کے خاص. یہ ایک بہت اچھی بات ہے پاکستانیوں کے لیے. یہ جو پاکستانیوں پہ فرقہ واریت کا تانا دیا جاتا ہے نا، فرقہ پرست فرقہ پرست فرقہ پرست، تو اتنے بڑے پیمانے پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعاون کرنا یہ فرقہ پرستوں کا کام، بولو بھائی، نہیں ہو سکتا. اسلام کی آواز اٹھائی، لوگوں نے ساتھ دیا، چاہے وہ ان کے مسلک سے ملتے ہوں یا نہیں ملتے ہوں. ان کے ساتھ رہنے والوں میں کچھ، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی سلفی ہے، سب ٹائپ کے لوگ ہیں اور اپنے اپنے مسلک پہ قائم ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آج جو فرقہ واریت کو ختم کرنے کی کوشش جس اسٹائل میں کی جا رہی ہے، اس سے فرقہ واریت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی. آج جو یوٹیوبرز ہیں نا، جو یوٹیوب پہ آ کے فرقہ واریت ختم کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کا لیول لگا کے کام کرتے ہیں، ان کا کہتے ہیں یہ حنفی غلط، یہ شافی غلط، یہ فلاں مسلک غلط، اس سے فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں آؤ قرآن و حدیث پہ آ جاؤ، باقی سب کیا ہیں؟ غلط. لیول بہت اچھا ہے، لیکن اس سے سوائے اس کے کہ یہ ثابت کرنا کہ قرآن و حدیث پر میں ہوں باقی سارے غلط ہیں، یہ میسج جا رہا ہے، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ میری رائے میں قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ یوں ہے، لیکن اس بارے میں ایک دوسری رائے بھی ہے جس کو فلاں لوگ فالو کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس سے فرقہ پرستی ختم ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرح سے فرقہ پرستی کے ختم کرنے کے قائل ہیں، اس طرح قائل نہیں ہے کہ ایک نیا فرقہ بنا دیں جس کا بعد میں نام نائکی فرقہ پڑ جائے یا ڈاکٹری فرقہ پڑ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ حنفیوں کو بھی درست مانتے ہیں، وہ شوافے کو بھی درست مانتے ہیں، وہ حنابلہ کو بھی درست مانتے ہیں، وہ مالکیہ کو بھی درست مانتے ہیں، اور وہ اہل حدیث کو بھی درست مانتے ہیں اگر کوئی معتدل ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے جو اہل حدیث میرے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں بہت معتدل ہیں، ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی حنفی ہے یا شافی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اہل سنت والجماعت میں کوئی کسی بھی مجتہد کو فالو کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ میں قرآن و حدیث اور وہ اندھا مقلد، یہ لیول بہت اچھا ہے، اس سے سوائے امت میں آگ لگانے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بھائی ہم بھی قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، وہ تشریح جو مجتہدین نے کی ہے اس کو مانتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ فرقہ واریت کے خلاف ڈاکٹر ذاکر، میں دو پیغام خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کے امت مسلمہ کو پہنچانا چاہتا ہوں. ایک، فرقہ واریت کے خلاف کیسے کام کیا جائے. دوسرا اس سے بھی اہم پیغام ہے جو میں دوسرے نمبر پہ دوں گا، پہلے میں اس ٹاپک کو مکمل کر لوں. ڈاکٹر صاحب کی جو رائے ہے اس میں فرقہ واریت ختم کرنے کا یہ طریقہ کہ میں ہی ٹھیک ہوں، یہ طریقہ درست، بولو بھائی، نہیں ہے. بلکہ ان کی رائے کہ میں بھی ٹھیک ہوں، سمجھ رہے ہو، میں بھی ٹھیک ہوں. قرآن و سنت کی تشریحات میں اختلاف ہے، تو آپ کسی بھی رائے کو فالو کریں گے آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنے والے کہلائیں گے. ہاں، بدعات کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے بدعت کے لیے، وہ کسی مجتہد کسی امام کا قول نہیں ہے. یہ جو بدعتیں ہو رہی ہیں نا، یہ تو بہت سی چیزیں امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں شوافے نے امام شافی کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں، تو وہ تو کوئی بھی نہیں اس کو صحیح کہتا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی، ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ کے مطابق اس وقت دنیا میں اہل سنت والجماعت میں اس وقت بھی 50% فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں. 50% لوگ بولو بھائی فقہ حنفی کو فالو کرنے والے, اور پہلے تو یہ تعداد اور زیادہ تھی. 30% لوگ فقہ شافی کو فالو کرتے ہیں, پورا ملیشیا انڈونیشیا امام شافی کو فالو کرتا ہے. آپ نے یہ دعوت شروع کر دی کہ قرآن و حدیث پہ آ جاؤ, امام شافی کو چھوڑ دو. لیبل بہت اچھا ہے, پیغام یہ جائے گا گویا امام شافی قرآن و سنت کو فالو, یہ لیبل, یہ پیغام جائے گا نا, میسج یہ جا رہا ہے کہ ہم فالو کر رہے ہیں, وہ فالو نہیں کرتے تھے. 30% لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ امام شافی کو. 17% لوگ امام مالک کے فقہ کو فالو کرتے ہیں افریقہ میں اور مختلف, یہ میں ڈاکٹر صاحب کی تحقیق بتا رہا ہوں, بڑے محقق ہیں, ظاہر ہے وہ کمزور بات کرنے کے عادی نہیں ہیں. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 97. 50% اس وقت پوری دنیا میں, یعنی آدھا اسلام کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا, ان میں آدھے حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں. 30% امام شافی کو, پورے پورے ملک. 17% امام مالک کو. کتنے ہو گئے بھائی؟ 97 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. 2% فقہ حنبلی کو جو سعودی عرب میں ہے, 2% پوری امت کے, وہ کتنے ہیں؟ 2%. 1% اس کے علاوہ ہیں جو سلفی حضرات ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں جو کسی ایک خاص فقہ کو فالو نہیں کرتے. تو اگر آپ جو آج کل جو ایک پیغام دیا جا رہا ہے نا کہ کسی ایک فقہ کو فالو کرنا غلط ہے, تو اس کا مطلب آدھی امت, یعنی 97% مسلمان تو ویسے ہی کیا ہو گئے, بلکہ 99, صحیح ہے نا. پہلے ہی میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں, یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ نہیں, انہوں کی تو رپورٹ جو پیش کی وہ بتائی میں نے آپ کو, اب یہ میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں کہ آپ نے جب یہ لیول لگا دیا کہ ہم ہی قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں, اور یہ جو کسی امام کو فالو کر رہا ہے یہ اندھا مقلد ہے یا یہ غلط کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99% مسلمان وہ گئے جہنم میں. ویسے ہی دنیا میں تقریباً پانچ ارب سے اوپر کچھ آبادی ہے, تو 4 ارب تو ویسے ہی غیر مسلم ہیں. اچھا, ان میں شیعہ حضرات کو انہوں نے شامل نہیں کیا, وہ نکال کے, اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں میں, اہل سنت والجماعت. تو اگر اوور آل سب کو شامل کیا جائے, یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کو حجت سمجھتے ہیں, ان کے نزدیک قرآن حدیث اور صحابہ, شیعہ حضرات کیونکہ صحابہ کو حجت نہیں سمجھتے, اس لیے اس تحقیق میں انہوں نے ان کو شامل نہیں کیا. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جو قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں, ان میں 99% کو آپ نے کہاں کر دیا؟ بولو بھائی جہنم میں. تو 1%, اور ویسے ہی دنیا کی اکثر آبادی کیا ہے, 4 ارب تو غیر مسلم ہیں, تو جنت میں 2-4 آدمیوں کے علاوہ جانے والا کیا خیال ہے؟ ہم تو ان 1% کو بھی اہل سنت میں شامل کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں وہ جو 1% ہے وہ بھی اگر قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں, مقصد تو قرآن و سنت ہی ہے نا, ہم تو ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے, آپ بھی اگر جنت میں جاؤ گے تو یہ جو 99% ہے نا, یہ بھی کوئی جہنم میں. قرآن و حدیث کو فالو کرنے کے 2 طریقے ہیں, ایک یہ کہ آپ اپنی رائے پر اعتماد کریں, ایک یہ کہ آپ کہیں کہ میں جاہل ہوں, میں اس مجتہد کی رائے کو فالو کروں گا جو تابعین تبع تابعین کے دور میں سے تھے اور ان کی عقل و فراست ہم سے زیادہ, انہوں نے صحابہ تابعین تبع تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, وہ حدیث کی سند کی تحقیق آج کی نسبت ہم سے اچھی کر سکتے تھے. اس وقت تو سندیں 1-2 راویوں کے بعد نبی تک پہنچ جاتی تھی, وہ حدیث کو ہم سے زیادہ جانتے تھے. تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے, اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کی تقلید کر رہے ہو اسی پر اطمینان نہ ہو آپ کو. دیکھو, ایک آدمی اپنے باپ کی وجہ سے اگر مسلمان ہے, اپنے باپ کے دین پہ چلتا ہے, اس لیے کہ اس کے والد کیا تھے؟ مسلم. اور ایک آدمی اپنے باپ کی وجہ سے غیر مسلم ہے, اس لیے کہ اس کے والد کیا تھے؟ غیر مسلم. تو ان میں اندھا مقلد کون ہے؟ کہ باپ کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے پھر بھی باپ کو فالو کر رہا ہے. جہاں باپ کے صحیح ہونے کی دلیل ہو وہاں باپ کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید بولو بھائی نہیں ہے. یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, یہاں کدھر سے بات چلی گئی. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 50% فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, 30% فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں, 17% فقہ مالکی کو, 2% فقہ حنبلی کو, 1% پھر باقی لوگ ہیں. اور اس میں ایک اہم بات یہ کہ ایک اور بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ انسان جیسے جیسے اسٹڈی کرتا ہے, مطالعہ کرتا ہے, اس کا علم وسیع ہوتا ہے. انہوں نے کہا جو 10-15 سال پہلے میری رائے تھی وہ اب وہ 2 سال پہلے نہیں تھی, اور جو 2 سال پہلے تھی وہ اب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ان چاروں فقہ کے اصول کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرتے کیسے ہیں, ارے کے اصول کیا ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ان اصولوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے آگے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں, اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے بتایا کہ سب ائمہ کے نزدیک, چاروں اماموں کے نزدیک دلیل سب سے پہلے قرآن ہے, اس میں سب کا اتفاق ہے. اس کے بعد چاروں کے نزدیک خبر متواتر, وہ حدیث جو متواتر ہو, اس میں بھی سب کا اتفاق ہے. انہوں نے کہا اس کے بعد حدیث خبر واحد, صحیح حدیث ہو مگر وہ متواتر نہ ہو. یہاں حنفیہ اور شوافے کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی قرآن اور حدیث متواتر کو پہلے لیتے ہیں اور خبر واحد کو رد کر دیتے ہیں, جبکہ شافی یا حنبلی مسلک والے لوگ وہ یہاں خبر واحد کو لیتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب بہت ساری حدیثیں صحیح ہوتی ہیں امام حنیفہ نے نہیں لی کیونکہ وہ متواتر کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں. تو اس میں ایک عام آدمی بدگمان ہوتا ہے امام ابو حنیفہ سے کہ انہوں نے صحیح حدیث کو چھوڑ دیا, حالانکہ وہ چھوڑا اس سے زیادہ صحیح کی وجہ سے ہے. اس پر تو میں کئی مرتبہ بیانات کر چکا ہوں, اس کی میں کئی مثالیں دے چکا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت ختم کرنے کا یہ والا جو طریقہ جو ڈاکٹر صاحب نے اختیار کیا نا, یہ پائیدار ہے. کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ صرف میں ٹھیک نہیں ہوں, میں بھی ہوں. اصول مختلف ہے نا. اب ان میں کون سا اصول صحیح ہے کون سا غلط, اس بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے. لیکن ہر ایک کا اجتہاد ہے, ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام. ملام کہتے ہیں ملامت کو, رفع کا معنی دور کرنا. جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان سے ملامت کو دور کیا انہوں نے, کہ ان پر جو الزامات لگتے ہیں نا, فلاں نے فلاں حدیث کو نہیں لیا, فلاں نے بخاری کی فلاں حدیث پہ رد کر دیا, اس کو نہیں مانا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ ہر ایک کا استدلال کا, یعنی دلیل سے مسئلہ نکالنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو وہ طریقہ عوام کو معلوم نہیں ہوتا. امام مالک تو اہل مدینہ کے عمل کو حجت مانتے ہیں. امام مالک موطا میں حدیث لے کر آئیں گے مگر فتویٰ اس کے خلاف دیتے ہیں. کیوں خلاف دیتے ہیں؟ وجہ اس کی, وہ کہہ رہے ہیں اہل مدینہ کا عمل اس کے خلاف. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل مدینہ جو جنہوں نے نبی کے آخری عمل کو دیکھا وہ ایک غلط چیز کو فالو کر لیں. کہتے ہیں یہ نبی کا جو عمل اہل مدینہ کے عمل سے پہنچا ہے وہ زیادہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. میں مدینہ میں تھا تو ایک مولانا صاحب وہاں اردو میں بیان کر رہے تھے, وہاں بھی جو اردو میں بیانات ہوتے ہیں نا وہ ماشاء اللہ فرقہ واریت دبا کے بھری ہوئی ہوتی ہے اس میں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا, مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں. تو محترم نے جواب دیا, اچھا اس نے لکھا امام مالک کا یہ مذہب ہے, انہوں نے جواب دیا کہ ہم حدیث کو فالو کریں گے. امام مالک نے جو یہ لکھا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. میں نے کہا دیکھو یہ مسجد نبوی میں 15ویں صدی میں بیٹھ کر کیسی بات کر رہا ہے یہ آدمی. یعنی ایک جو میسج جائے گا نا عامی آدمی کے, وہ میسج یہ جائے گا کہ 15ویں صدی میں وہ انڈیا کے تھے وہ مولانا صاحب, کہ انڈیا کا ایک اردو اسپیکنگ عالم, اس کا علم امام مالک سے بولو بھائی زیادہ ہے. امام مالک اسی مسجد نبی میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے. امام مالک جو ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہیں حالانکہ حدیث لا رہے ہیں ہاتھ باندھنے کی, تو مقصد ان کا حدیث کی مخالفت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل مدینہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی, ورنہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نہ پڑھتے. کہتے ہیں جائز وہ بھی ہے, افضل کیا ہے آخری عمل کو فالو کیا جائے, یہ ان کی رائے ہے. تو آپ مسئلہ اس طرح بھی بیان کر سکتے تھے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا امام مالک جب فتویٰ دے رہے ہیں تو امام مالک کا علم ناقص نہیں ہے, وہ ایک دوسری حدیث کو فالو کر رہے ہیں جو ریٹن فارم میں نہیں ہے, وہ سینہ بسینہ چلی ہے. حدیثیں صرف ریٹن فارم میں نہیں ہوتی, سینہ بسینہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو فالو کیا جاتا ہے. تو انہوں نے جو سینہ بسینہ جو عمل ہے اس کو زیادہ ترجیح دی ہے, اور ریٹن میں جو حدیث خبر واحد ہے اس کو انہوں نے مرجوح قرار دیا ہے. اگر یہ اسٹائل ہوتا تو عوام کے پاس میسج جاتا کہ وہ بھی ہم سے زیادہ حدیث کو بولو بھائی فالو کرنے والے لوگ تھے. پھر آپ کہتے کہ بھائی میری رائے یہ ہے, آپ جس رائے کو اس میں چاہے فالو کریں وہ بھی ٹھیک ہے اور بولو بھائی یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ایسا میسج جاتا ہے جیسے میں جانتا ہوں قرآن و سنت, باقی سارے کیا تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر مقابلہ کرتے ہیں امام مالک کو فالو کرو گے یا نبی کو, محمد کا کلمہ پڑھا ہے امام مالک کا کلمہ پڑھا ہے تم نے صلی اللہ علیہ وسلم, مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. ائمہ مجتہدین کو کس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, آپ ان کو ان کے مقابلے میں کیوں لا رہے ہو بھائی؟ میں نے اسی طرح کسی سے بات کی تو میں نے کہا عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ ہے, انہوں نے کہا کلمہ آپ نے نبی کا پڑھا ہے عبداللہ بن عباس کا؟ میں نے کہا سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا, جب انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا فتویٰ نبی کے مطابق اور ابن عباس کا فتویٰ نبی کے خلاف؟ یہ تو ممکن ہے کہ ابن عباس کو حدیث نہ پہنچی ہو پھر انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو, پھر تو ٹھیک ہے, لیکن وہ حدیث بھی بیان کر رہے ہیں اس کے باوجود اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو. تو مجتہدین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہ کیا کریں. بہت مشکل ہے بھائی, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو مسلمانوں کے جتنے مسالک ہیں اس وقت دنیا میں, حنفی, مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ, یہ سب قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں. ایک نے قرآن و سنت کی وہ تحقیق کو فالو کیا جو ابو حنیفہ کی تھی, ایک نے اس تحقیق کو فالو کیا جو امام شافعی کی تھی, ایک نے اس تحقیق کو فالو کیا جو امام مالک کی تھی, ایک نے اس تحقیق کو فالو کیا جو امام احمد ابن حنبل کی, اور بہت سو نے اس تحقیق کو فالو کیا جو آپ کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ان چاروں میں سے کسی کو, لیکن وہ بھی اس تحقیق کو فالو کرتے ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں. تو یہ ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہاں بدعات کے لیے دوسرا عقائد جو اسلام میں جو عقائد ہیں ان میں کسی کو فالو نہیں کرنا, کیونکہ عقائد کا باب اتنا واضح ہے, قرآن و سنت نے دو ٹوک الفاظ میں عقیدوں کو بیان کر دیا. اسی طرح جو متواتر نمازیں ہیں یا عبادات ہیں جن میں نصوص بالکل واضح ہیں ان میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. پانچ نمازیں فرض ہیں, رمضان کے روزے فرض ہیں, زکوٰۃ ہے, یہ جو موٹے موٹے اسلام کے بیسک مسائل ہیں ان میں بھی نہیں, یہ تو براہ راست قرآن و سنت. آگے پیچیدگی جہاں پیچیدگی آئے گی دو رائے ہوں گی, دو رائے بنتی اسی وجہ سے ہیں کہ حدیث واضح نہیں ہوتی یا اس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث بھی ہوتی ہے یا کوئی قرآن کی آیت ہوتی ہے, یہاں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. پھر ایک مجتہد کا الگ اصول ہے, دوسرے مجتہد کا بولو بھائی الگ اصول ہے. تو پھر قواریت ختم کرنے کا یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ دیکھو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے, ابن قیم اور ابن تیمیہ یہ بہت بڑے محقق تھے, حدیث کے بہت بڑے عالم. انہوں نے کچھ مسائل میں امام احمد ابن حنبل کی رائے سے اختلاف کیا ہے, مگر پانچواں فرقہ نہیں بنایا. سمجھ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ طبقات حنابلہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, حنابلہ یعنی حنبلیوں میں شمار ہوتا ہے ان کا, فقہ حنبلی کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں. اختلاف کیا انہوں نے کچھ مسائل میں کہ بھائی نہیں, میں اس میں امام احمد حنبل کی رائے کو فالو نہیں کرتا، اس کے خلاف فتویٰ دیا. پانچواں نہیں بنایا. ہمارے ہاں ہو کیا رائے، ایک دفعہ جماعت المسلمین والے آئے گھیر گھار کے بٹھا دیا کہ اسلام میں چار فرقے کیوں. حالانکہ یہ چار مکاتب فکر ہیں، فرقے نہیں ہیں. ایک صاحب کچھ دن پہلے میں کلپ سن رہا تھا یوٹیوب پہ، انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں، امام شافعی تو ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو فقہ حنفی تو بعد میں وجود میں آیا ہے نا، تو جو چیز بعد میں وجود میں آئی ہے وہ برحق کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کے دور میں یا صحابہ کس فقہ کو فالو کرتے تھے؟ وہ تو کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرو جو صحابہ کے دور میں بھی تھا بعد میں بھی. امام حنیفہ تو بعد میں آئے ہیں. یہ لفاظی ہے. مجھے خیال ہوا میں ان مولانا صاحب سے پوچھوں کہ غیر مسلم جب ہم سے پوچھتا ہے یہ کون سا مصحف ہے جو تم پڑھ رہے ہو، ہم کہیں یہ مصحف عثمانی ہے، تو کہ یہ مصحف عثمانی کب وجود میں آیا؟ ہم کہیں حضرت عثمان کے دور خلافت میں. تو اگلا پوچھے پھر اس سے پہلے لوگ کیا پڑھتے تھے؟ اس سے پہلے تو یہ تھا ہی نہیں، تو وہ والے کو فالو کرو نا جو اس سے پہلے تھا. بولو بھائی. تو یہ لفاظی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی وہی والا تھا، حضرت عثمان نے اس کو مرتب کیا تو نام اس کا مصحف عثمانی پڑ گیا. تو یہ وہی فقہ ہے جو صحابہ جس کو فالو، ان کے مسائل وہی ہیں. مرتب جس کو ابو حنیفہ نے کیا اس کا نام کیا پڑ گیا؟ فقہ حنفی. جس کو امام شافعی نے مرتب کیا اس کا نام کیا پڑ گیا؟ فقہ شافعی. تو یہ تو نام بعد میں پڑے ہیں. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تو پھر جو آج جو وجود میں آ رہا ہے چاہے نام کچھ بھی ہو وہ تو بالکل ہی نئی بدعت ہوئی نا. تو لیبل ناموں کو نہیں دیکھا جاتا، کام کو دیکھا جاتا ہے، کام کیا ہو رہا ہے. تو وہ جماعت المسلمین والے آئے کہنے لگے کہ وہ یہ چار مکاتب فکر یہ کیا ہے یہ. حالانکہ ہمارے کبھی، میں تو شوافے میں رہا ہوں، میرے زندگی کے 30 سال شافیوں میں گزرے ہیں، آج تک کبھی کسی شافی نے ہماری نماز پر اعتراض نہیں کیا، نہ ہم نے کیا. ہم نے کہا وہ بھی ایک مجتہد برحق کو فالو کرتے ہیں، ہم بھی ایک مجتہد برحق کو فالو کرتے ہیں، کبھی اعتراض نہیں کیا. دلائل دونوں کے پاس ہیں، کبھی بھی نہیں کیا. تو وہ آئے کہنے لگے کہ یہ چار. تو ہم نے کہا اب کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا جماعت المسلمین، فرقہ وارانہ نام نہیں ہے، مسلم. ہم نے کہا چار اگر برے ہیں تو پانچواں آپ بنا کے اور برا کام کر لو، کیا خیال ہے؟ ہے بھائی، چار اگر برے ہیں تو آپ کیا کر لو، پانچواں بنا لو. وہ بن گیا نا جماعت المسلمین نام کا ایک فرقہ، فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے وجود میں آیا. اور چار سے اگر، اول تو کوئی ان چار سے بیزار نہیں تھا. ملیشیا میں گیا ہوں، سارے شافی ہیں، کسی نے یہ فرق نہیں کیا کہ یہ فقہ حنفی کو. نمازیں سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے ہیں، سب ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ، قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو تقسیم مت کرو. تو وہ پانچواں بنا لیا انہوں نے جماعت المسلمین. تو میں نے ان سے کہا، وہ کہنے تقلید 34 صدی کی بدعت ہے. تو میں نے کہا یہ جو آپ کا فرقہ ہے یہ 15 صدی کی بدعت ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے اس فرقے کے نام کا کوئی فرقہ، بولو بھائی، نہیں تھا کوئی فرقہ. یہ تو آپ نے ہمارے سامنے جات کی. اور اب جماعت المسلمین پارٹ 1 بھی ہو گیا، پارٹ 2 بھی، اور سنا ہے پارٹ 3 بھی آ گیا ہے. یہی ہوتا ہے، توڑتے چلے جاؤ امت کو. اور یہ چاروں مکاتب فکر تو ایک دوسرے کے لیے ایک لچک رکھتے ہیں. جو پانچواں بنا ہے وہ تو اپنے سوا کسی کو انسان سمجھنے کے لائق ہی نہیں سمجھتا، سمجھتے ہم ہی ہیں. تو یہ یوٹیوب پہ جو فرقہ واریت پھیل رہی ہے نا، اور قرآن و سنت کے لیبل پہ لگا کے لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے، اس سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں ہے. ہاں، دو چیزوں کو فوکس لازمی کرو. ایک، عقیدہ. سمجھ رہے ہیں؟ عقیدے میں پیچیدگیوں میں مت جاؤ، موٹے موٹے عقائد جو قرآن و سنت نے بیان کیے، بس. دوسرا، بدعت. بدعت کو قریب نہ. یہ مسائل تو صحابہ میں رفع الیدین کرنے والے بھی تھے، رفع الیدین نہ کرنے والے بھی. امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کیا کہتے ہیں رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر کر؟ کہتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی. بہت سارے صحابہ کا یہی مذہب ہے. اور رفع الیدین کرنے کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بھی مذہب ہے. تو یہ صحابہ جو نبی کو نمازیں پڑھ کے دیکھتے تھے وہ کیسے چھوڑ سکتے تھے ایک سنت, اگر وہ ان کی رائے یہ تھی کہ نہ کرنا افضل ہے. لیکن دونوں آ رہا چلی آ رہی ہیں ہمیشہ سے, دونوں ٹھیک ہیں. تو یہ جو نفرتوں کا ماحول پھیلایا جا رہا ہے یہ ماحول درست نہیں ہے. تو ہر ایک کے ایک اصول ہوتے ہیں, کچھ ضابطے ہوتے ہیں, ان اصولوں کی روشنی میں ہر ایک کا فقہ مدون ہوا ہے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو ڈاکٹر صاحب کا جو ذہن ہے, جو سوچ ہے, وہ یہ ہے کہ امت کو اس پہ لایا جائے کہ میں بھی ٹھیک ہوں اور بولو بھائی وہ بھی ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کوئی پانچواں فرقہ, بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو, ہمارا تو کوئی نام نہیں ہے, ہم تو کیا کر رہے ہیں کہ جو جس کا امام کا جو قول قرآن و حدیث کے مطابق ملے گا ہم اس کو لے لیں گے. یہ بھی ایک بڑی اہم بات کی جاتی ہے کہ جو قول ہمیں ان کے مطابق لگے گا اس کو لے لیں گے, جو مخالف لگے گا اس کو چھوڑ دیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جو اجماعی مسائل ہیں نا, ان میں تو میں نے بتایا کہ کوئی مسلک نہیں ہے. بات یہ کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا مجھے وہ قول لگے گا, آپ کے لگنے کا اعتبار نہیں ہے, یہاں سے آ کے مسئلہ شروع ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے حالانکہ آپ جاہل ہو, سمجھ رہے ہو, حالانکہ آپ بالکل کیا ہو, آپ کے لگنے کا اعتبار نہیں ہے. میں ابو ظہبی میں تھا تو کسی صاحب نے مجھے بتایا قراءت خلف الامام, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ. ہم تو اس کے بھی قائل ہیں بھائی, اگر کوئی امام شافعی کو فالو کرتا ہے وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے, ملیشیا میں سب پڑھتے ہیں, تو ہم ان کی نمازوں کو بھی غلط نہیں کہتے. لیکن ہم کہتے ہیں ایک دوسری رائے بھی ہے, دوسری رائے بھی ہے, وہ یہ کہ امام کے پیچھے خاموش رہا جائے, یہ بھی قرآن و سنت ہی کے موافق ہے. اب اگر آپ کو ایک رائے صحیح لگ رہی ہے دوسری بالکل غلط لگ رہی ہے تو یہ آپ کی جہالت ہے, یہ آپ کی کم علمی ہے کہ آپ ایک کی دلیل کو جانتے ہو دوسرے کی دلیل نہ صرف یہ کہ جانتے نہیں ہو, سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو, نہ اس مجتہد کے اصول سے واقف ہو آپ کہ اس کا اصول کیا ہے قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا. ابو ظہبی میں تھا تو ایک صاحب تھے, ان کو بےچارے اسی چکر میں نا پھنس گئے تھے. اب انہوں نے 30-35 سال تو نماز پڑھی امام کے پیچھے خاموش کھڑے ہو کر. اب کوئی ان کو مل گیا, وہ بار بار یہی فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو, چھوڑ دو بھائی اس کو اپنے حال پہ یار, وہ کچھ اور کاموں میں لگاؤ, زنا کے خلاف, بے حیائی کے خلاف, یا مسجدوں کو نمازی ہوں کہ بھائی نمازی بنانے کی فکر کرتے ہیں چاہے جس طرح سے بھی پڑھ لے, لیکن چلو نہیں جی اس طرح سے تو ہوتی نہیں ہے جس طرح سے تم پڑھ رہے ہو. تو انہوں نے مجھے پرچی لکھ کے دی, میں بہت بیزار آ گیا ہوں, میری 30-35 سال کی نمازیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں, آئندہ کیا کروں, کوئی حدیث ہے؟ تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے حدیث یاد آ گئی, میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. فاذا کبر فکبروا, جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو, واذا قرأ فانصتوا, جب قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ, واذا قال وللظالین, جب وللظالین کہے تو آمین کہو, واذا رکع فرکعوا, جب رکوع کرے تو رکوع کر لو. میں نے کہا دیکھو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے امام نے کیا کرنا ہے اور مقتدی نے کیا کرنا ہے, دونوں کے الگ الگ وظیفے, اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اذا جب وہ فاتحہ پڑھے تو تم بھی کیا پڑھو. اگرچہ دوسری حدیث بھی اس کے مخالف, لیکن یہ بھی تو ہے نا, صرف وہی والی نظر آ رہی ہے یہ والی نہیں آ رہی. اس کا مطلب آپ مسلک پرست ہو, ہم تو بڑا ظرف کر کے کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک, لیکن آپ کا ظرف چھوٹا ہے, آپ فرقہ پرست ہو کہ یہی ٹھیک وہ والی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ بےچارا پٹھان لڑکا تھا, سیدھا وہ حیران ہو گیا, کہہ رہے یار ایسا بھی ہے, کہہ رہے وہ جو حدیث آتا ہے کہ ملم یقرا بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لہ, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ امام کے بارے میں ہے یا منفرد کے بارے میں ہے, کیونکہ جو مقتدی ہے نا, جب امام نے فاتحہ پڑھی تو گویا مقتدی نے پڑھ لی ہے, تو اس کو نہ پڑھنے والا کہہ ہی نہیں سکتے. کہہ رہے یہ کیسے ممکن ہے, یہ تو آپ عقل سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے, پوری حدیث صحیح ہے مسلم کی ہے, ملم یقرا بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو سورہ فاتحہ پلس آگے قراءت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث میں آتا ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قراءت نہیں کرتا. تو میں نے کہا کیا امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ قراءت کرتے ہو؟ کہنے لگے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہاں آ رہا ہے نا کہ فاتحہ پلس قراءت ضروری ہے تو اس سے مراد امام اور منفرد. تو جس حدیث میں فاتحہ کا ہے اس سے بھی مراد کیا ہے؟ امام یا منفرد. مقتدی کی خود بخود ہو رہی ہے. اور اس پر واضح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس حدیث کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ دوسری طرف دلیل نہیں ہے, لیکن یہ بھی بہت جاندار دلائل ہیں جس کے آپ سننے کو گوارا نہیں کرتے آپ. اور آج کل ایک مارکیٹ میں چیز بہت کہ اپنے مخالف کے جب حدیث آئے نا فوراً ضعیف ہونے کا ٹھپا لگا دو, ضعیف. یہ بڑا بہترین حرب ہے ضعیف. اگلا ویسے ہی نفسیاتی طور پر ایک امپریشن پڑ جاتا ہے کہ یار کچھ تو دال میں کالا کالا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فرقہ پرست ہم جب ہوتے جب ہم کہتے یہی ٹھیک ہے, اور دنیا میں جو حنفی مسلک کو فالو نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا, وہ غلط ہے, پھر ہم فرقہ پرست ہوتے. ہم تو بڑا ظرف کر کے کہہ رہے ہیں بھائی وہ بھی ٹھیک ہے, اور آج سے نہیں کہہ رہے, شروع سے کہہ رہے ہیں, جب سے ہم ممبر سنبھالا ہے بیانات کر رہے ہیں اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اب بعض لوگ یہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں کہ میرے بیانات سن کے مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے ہمارے بیانات سنے وہ میں تو 13 سال 14 سال کا تھا جب سے میں بیان کر رہا ہوں, اس وقت سے ہم یہی کہہ رہے ہیں. میرے بچپن کے دوست بھی ہوں گے یہاں مجمع میں یا بیان سنتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, کبھی لے آؤں گا. ورنہ بچپن کے دوست کو تو کبھی کسی سے ملانا نہیں چاہیے, آپ کو پتا ہے نا, وہ تو سارے راز جانتا ہے, ساری بدماشیاں ساری شرارتیں جانتا ہے, لیکن پھر بھی ہم ملانے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں نا بچپن کا دوست اگر ناراض ہو جائے تو اس کو منا لو, کیونکہ وہ کمبخت تمہارے سارے راز جانتا ہے, اسے ناراض نہ ہونے دو. ہاں 12 لوگوں پہ آنا ہے بھائی, ابھی بہت ہے ٹائم ہو گیا. جی جی دوسرا پیغام میں دوں گا ضرور انشاءاللہ. دوسرا اس سے بھی اہم پیغام ہے. یہ تو فرقواریت کے بارے میں ایک بات تھی. دوسرا جو اس سے بھی زیادہ اہم پیغام ہے, اور ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو درد دل ہے وہ دیکھنے کو ملا, امت مسلمہ کا غم. انہوں نے بتایا کہ اس وقت مسلمانوں پہ سب سے زیادہ ظلم چین کے صوبے سنگیان میں ہو رہا ہے, اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. کشمیر میں بھی ہو رہا ہے, فلسطین میں بھی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا فلسطین میں کم از کم مجاہد لڑتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, لیکن چین کے صوبے میں جو ظلم ہو رہا ہے, زبردستی شراب پلوائی جاتی ہے, زبردستی روزے توڑوائے جاتے ہیں, مسلمان لڑکیوں کی زبردستی چائنیز سے شادی کروائی جاتی ہے غیر مسلموں سے, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, بے انتہا ٹارچر کیا جاتا ہے ان کو, اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا انتہائی افسوس کے ساتھ, انہوں نے کہا بہت جذباتی ہو گئے تھے جب یہ بات کہہ رہے تھے نا, تو انہوں نے کہا میں نے ایک مجمع میں یہ بات ذکر کی ہے لاکھوں کے مجمع میں, اس کے نتیجے میں 20 ممالک نے چائنا کے خلاف احتجاج کیا, ریکارڈ کروایا احتجاج, لیکن انتہائی افسوس کہ وہ 20 کے 20 غیر مسلم ممالک تھے, ایک بھی مسلم ممالک اس میں شامل, بولو بھائی, نہیں. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کہ نہ صرف یہ کہ کسی مسلم کنٹری نے چائنا کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی, بلکہ 15 اسلامی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے چائنا کے ظلم پہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ چائنا سپر پاور ہے, ہم اس سے اختلاف نہیں برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا یہ بھی غنیمت ہے کہ خاموش رہ لیے, لیکن چائنا کی حمایت کرنا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کرو, کتنے اسلامی ممالک, 15. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. آپ اس سے اسلامی ممالک کے سربراہان کا اندازہ لگا لیں کہ یہ مسلم امت کے ساتھ, اس میں بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے بھی نام لینے سے منع کیا تو میں بھی نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے. 15 اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے چائنا کے ظلم میں اس کی حمایت کی. اس کے بعد کشمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے, انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے میں بھی مسلم دنیا خاموش ہے، لیکن انتہائی افسوس ان علماء پر جنہوں نے کشمیر کے معاملے میں عالم ہوتے ہوئے انڈیا کی اور مودی کی حمایت کی ہے، ان کا نام بھی لیا انہوں نے، ساری دنیا جانتی ہے کون ہے وہ. انہوں نے کہا کہ آپ ظلم پر خاموشی اختیار کر لیں کہ آپ کو خطرہ ہے ظالم سے، اس کی پھر بھی کوئی لاجک بنتی ہے، ایمان کا ادنا حصہ ہے، لیکن ظالم کی حمایت شروع کر دیں تو کتنا بڑا جرم ہے. تو ایک بہت اہم پیغام ہے ان کا امت مسلمہ کے نام کہ بھائی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بھرپور طریقے سے آواز اٹھانے کی ضرورت، اور اس سے بھی زیادہ چائنا جو کچھ کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اس سے بھی زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت، اور اپنے مسلم حکمرانوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان مسلم حکمرانوں سے ہمیں نجات دے. تو ایک بہت اہم پیغام ہے جو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ ظلم چائنا میں ہو رہا ہے. تبلیغی جماعت والے بھی ملے جو چائنا سے ہو کر آئے تھے ملیشیا میں، انہوں نے بھی بتایا کہ بہت حالات خراب ہیں چین میں، جماعتیں چھپ کے کہیں رہتی ہیں، لیکن چائنا کے مسلمان بھی ماشاءاللہ ایسا وہ جماعتوں کا چھپ چھپ کے اکرام کرتے ہیں. انہوں نے کہا اگر جی ماشاءاللہ اچھا جی آپ ادھر آئیں، ادھر یہ چائنا سے ہو کے آئے ہیں، ذرا ان کی زبان سے آپ سنیں. جی ذرا آپ اپنی زبان سے نا ریکارڈ کروائیں، یہ ابھی چائنا سے ہو کے آئے ہیں. ٹھیک
ہے. السلام علیکم. چائنا کا شنجان کا صوبہ ہے، ہم جاتے ہیں یو میں تو راستے میں ایک دن کا قیام کرتے ہیں، تو اس سے تقریباً شنجان میں دو گنا بڑی مسجد ہے. اس سے تقریباً دو گنا بڑی مسجد ہے چائنا میں، تو ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو جب گئے تو مسجد کو بڑا تالا لگا ہوا تھا. وہاں کے مقامی سے پوچھا تو کہا اس پر پابندی ہے، پہلے اذان ہوتا تھا پوری شنجان کے صوبے کو یہ آواز سنائی دیتی تھی. تو پھر ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے، میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا تو ٹیکسی والا مجھے کہہ رہا ہے کہ چپ ہو جاؤ آپ تلاوت نہ کرو. میں نے کہا کیوں، وہ بھی مسلمان تھا. کہا یہاں پابندی ہے. تو جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے گھر میں جانماز ہے تو اس پہ بھی قید. ماشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ دیواروں پہ جو لگا ہوتا ہے اس پر بھی 6 مہینے قید ہے. ہمارے جو مرد ہے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور عورتوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ظلم کرتے ہیں. تو بہت مسلمانوں پہ شنجان، بالخصوص شنجان صوبے میں، انہوں نے شنجان کا صوبہ چھوڑا ہوا ہے، وہ مسلم نام ہی نہیں بتاتے. ہم ان سے وی چیٹ لے لیتے تو کہتے کہ آپ نے ہمیں سلام نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ نے سلام کیے تو وہ ریکارڈ ہوتا ہے، پھر ہمیں اٹھاتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو بہت برا حال ہے اور بہت زیادہ مسلمان وہاں پہ نمازیں نہیں پڑھتے. پھر ہمارا ایک پٹھان تھا، ہم اس کے ہاں چلے گئے ہوٹل میں، اوپر نماز پڑھی جانماز، ہم اس دکان میں بچھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے اٹھاؤ، میں مسلمان نہیں ہوں. پھر ہمیں نے اس دوست نے بتایا کہ یہ مسلمان عورت ہے اور یہاں کے ظلم کی وجہ سے یہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. تو آپ سب اسے درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں اور حضرت سے بھی درخواست.
اچھا ایک اچھی بات ہے کہ صرف ایک کنٹری ہے جس نے آواز اٹھا، یہ ایک اچھی بات الحمدللہ. صرف ایک ترکی ہے جس نے ابھی آواز اٹھائی ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین کو محفوظ رکھنا ہے، اس وقت طیب اردوغان کا جو کردار ہے ترکی میں بلکہ عالم اسلام کے لیے، اس اقدام کو ڈاکٹر صاحب نے بھی سراہا ہے، ہمیں بھی سراہنا چاہیے، علماء بھی ساتھ ہیں، اور ہماری گورنمنٹ کو ترکی سے سیکھنا چاہیے بہت کچھ. ایک ہمارے سامنے جو بہترین مثال ہے نا اس وقت وہ ترکی کی مثال ہے، تو ہمیں ترکی سے سیکھنا چاہیے. نماز کا چونکہ ٹائم ہو گیا ہے تو میں نماز کے بعد تھوڑا سا 12 ربیع الاول، کیونکہ میرا پھر دوبارہ سفر ہے اور اس اتوار کو بیان نہیں ہوگا، جمعے کو بھی بیان نہیں ہوگا، دوبارہ سفر ہے تو پھر اگلی اتوار کو بھی بیان ہوگا انشاءاللہ اور اگلے جمعے کو بھی بیان ہوگا، تو اس لیے چونکہ پھر بیان کا ناغہ ہوگا تو نماز کے بعد جو حضرات بیٹھنا چاہیں تھوڑا سا 12 ربیع الاول کے بارے میں کچھ میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور تھوڑا سا ملیشیا کے سفر میں جو کچھ سیکھا ہے نا، وہاں کے جو تعلیمی نظام ہیں اس کے بارے میں میں کچھ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی یہاں کچھ بات کروں، تاکہ جو لوگ ہمارے تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں ان کو تھوڑا سا وہاں سیکھنے کی چیز تو سیکھنی چاہیے نا، کہیں سے بھی ملے ہمیں. تو اس لیے جو نماز کے بعد بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. وہ مالینا الا البلا.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.